وہ نماز اپنے ذمے رکھ لے. اگر بتقاضا بشریت خوشی ہو جائے, وقت سے بے وقت ہو جائے, نماز صلاح ہو جائے, تو اے مسلمانوں ہرگز 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 اس ادا نماز کو اپنے ذمے مت رکھنا جی, اور نمازوں کی پابندی کرنا, حتی الامکان جماعت کے ساتھ نماز پڑھو. اور یہ نماز تمہارے لیے نور ہے, یہ نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرۃ العین ہے, حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, یہ نماز تمہارے لیے برکت ہے, یہ نماز تمہارے لیے راحت ہے, یہ تمہار نماز تمہارے لیے پاکیزگی ہے, طہارت ہے, تمہارے دلوں کا تقویٰ ہے, روحوں کو پاک کرتی ہے, تمہارے بدنوں کی پاکی کا سبب بنتی ہے, تمہارے لباس کی پاکی کا سبب بنتی ہے. ارے تمہارے دل کو پاک کرے گی, تمہارے بدن کو پاک رکھے گی. میرے پیارے دوستو, نماز نماز نماز, ارے نماز وہ ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, مجھے کہنے دیجئے کہ حلقوم پر خندر ہے مگر پھر بھی آپ نے نماز نہیں چھوڑی. تو حسین کی محبت کا دعویٰ کرنا اور نماز نہ پڑھنا یہ ایک مسلمان کا کام نہیں ہے. اور میرے دوستو, تم تو مسجد اہل بیت ہو, مسجد صحابہ ہو, مسجد ازواج مطہرات ہو, تم حضور کی محبت ہے. حضور کی ادا کیا ہے؟ حضور کی ادا یہی ہے, حضور نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ, ارے نماز میں تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اس لیے نمازوں مسلمانوں نماز کی پابندی کرو. اگر ہر مسلمان یہ عہد کر لے کہ میں پانچوں وقت کی نماز پڑھوں گا, تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہماری قوم پر, ہماری ملت پر, ہمارے ملک پر کوئی تباہی نہیں آئے. سب عہد کر لیں کہ ہم نمازیں پڑھیں گے. بولو مسلمانوں, نمازیں پڑھو گے؟ ہاں, اہل بیت کی محبت کا دعویٰ تو آسان ہے مگر ان کی اتباع کرنا یہ ایک معنی رکھتا ہے. لہذا اہل بیت کی محبت کا دعویٰ تب ہی صحیح ہوگا کہ جب ان کی سیرت اور ان کے کردار کو ہم اپنائیں. آپ سمجھ گئے؟ اور میرے پیارے دوستو, جن حضرات اور دعا کے لیے اللہ ہو, چلو دعا تو کروں گا. یہ رکھو سر, میرے بھائیو میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں, اللہ آپ کو ہمیشہ اپنی رحمتوں سے نوازے. اللہ تعالیٰ آپ کو زندہ رکھے, اللہ سلامت رکھے. اور میرے بہت سے بھائیوں کی بہت سی مشکلات ہیں جی, میں نہیں جانتا, اللہ جانتا ہے, وہ عالم الغیب و الشہادہ ہے. اے اللہ, یہ سب تیرے نیک بندے ہیں, سب تیرے حبیب علیہ السلام کی, اہل بیت اطہار کی اور صحابہ کرام کی محبت میں یہاں جمع ہیں. الہی ان سب کی مشکلیں تو آسان فرما دے, اور سب بیماروں کو صحت عطا فرما دے, اور سب مسلمانوں کے جو گھریلو مشکلات ہیں الہی ان کو بھی دور کر دے, اور جو بیرونی مشکلات ہیں الہی ان کو بھی دور کر دے, اور جو انفرادی مشکلات ہیں ان کو بھی دور کر دے, اور جو ہماری اجتماعی مشکلات ہیں الہی ان کو بھی دور فرما دے. یا اللہ, ہمارے ملک کی خالمیت برقرار رہے. یا اللہ, وطن عزیز پاکستان مستحکم رہے, اور جو دشمنان پاکستان ہیں الہی پاکستان کے اندر ہوں یا باہر ہوں, ان کے سر سے پاکستان کو بچا لے, اور الہی پاکستان کو نظام مصطفیٰ کا گہوارہ بنا دے. اے اللہ, تو اپنی رحمت سے عالم اسلام کو حفاظت میں لے لے, اور افغانستان کے مجاہدوں کے لیے دعا کرو. اللہ تعالیٰ مجاہدین افغانستان کو غیب سے فتح نصرت عطا فرمائے, اور کفر و الحاد کے پنجے سے ان مسلمانوں کو اللہ نجات دے. اے اللہ, وہ مظلوم ہیں, ان کی مدد فرما. یا اللہ, آج مظاہر وہ مغلوب ہیں الہی, ان کو غلبہ دے. الہ العالمین, افغان کے افغانستان کے مجاہدوں کی مدد فرما, اور بھارت کے مظلوم مسلمانوں کی الہی کی مدد فرما, اور اے اللہ پاکستان کے مسلمانوں کی مدد فرما, اور جن حضرات نے یہ مسجد منعقد کی ہے الہی ان کو بہت برکت دے, اور سب کے رزق میں برکت دے, ایمان میں برکت دے, ان کے کاروبار میں برکت دے, اور ان کے ایمانوں میں اور اعمال صالحہ میں برکت دے. اور تمام حاضرین, تمام سامعین, میرے سب پیارے بھائیوں کو الہی اپنی برکتوں سے نواز دے, اور سب کو الہی نیک مقاصد میں کامیاب کر دے. میرے بعض دوست کہتے ہیں کہ یقین بات نہیں کرے, ان کی کئی لڑکیاں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی, وہ بھی اللہ کی نعمت ہیں, لیکن دعا کرو اللہ ان کو اپنی رحمت سے نیک زندگی والا لڑکا بھی عطا فرمائے. اور کئی ایسے دوست ہیں وہ میرے ذہن میں ہیں, اور کئی ایسے دوست ہیں جن کو بالکل اولاد نہیں ہوئی, اللہ تعالیٰ ان کو اولاد کی نعمت سے نوازے, اور جو اولاد والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک صالح بنائے, اور والدین کا تابع فرمان بنائے, اور جو اولاد کے خواہش مند ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک اولاد عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرمائے. اللہ کے لیے تمہارے رحمت
کے لیے, اور اللہ تعالیٰ ان کو صفائی کے لیے عطا فرمائے.
دیکھیے, آپ کو یہ میں بتا دوں, الحمدللہ قرآن پاک کا ترجمہ میں نے بسم اللہ سے شروع کیا, اور وہ ناس تک پورے قرآن پاک کا ترجمہ میں نے لکھا ہے, اور وہ رجب کی 20 تاریخ کو پورے قرآن کا ترجمہ میں نے مکمل کر لیا, اس کا حاشیہ لکھ رہا ہوں. آپ دعا فرمائیں کہ یہ حاشیہ بھی مکمل ہو جائے تاکہ وہ پورا قرآن پاک میں ترجمہ اور حاشیہ کے آپ کے سامنے آ جائے. اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے, اور میں احادیث کا مجموعہ بھی لکھ رہا ہوں, دعا کریں اللہ کرے وہ بھی مکمل ہو کر سامنے آ جائے. اور دیکھیے کہ جی انڈمن طلبا اسلام یہ سنیوں کی بڑی قابل قدر طلبا کی جماعت ہے, اور یہ سنیوں کی جماعت ہے, یہ مذہب کے متوالے ہیں, اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ انڈمن طلبا اسلام کے بچے یہ سرکار ہیں. دعا کریں اللہ تعالیٰ انڈمن طلبا اسلام کے بچوں کو کامیاب کرے. اور دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ اور جو طلبا کی جماعتیں ہیں یقین کیجیے ان کے پیچھے لمبے لمبے ہاتھ ہیں, ہاں, لیکن ان انڈمن طلبا اسلام کے پیچھے کوئی ہاتھ نہیں ہے, اور یہ آپ کی سرپرستی کی ان کو ضرورت ہے. آپ انڈمن طلبا اسلام کی سرپرستی فرمائیں, اخلاقی طور پر, مادی طور پر, اور قلمی طور پر, اور مالی طور پر ان انڈمن طلبا اسلام کی مدد کرنا سنیے تمہارا فرض ہے. یہ بڑی پیاری جماعت ہے, ہمارے طلبا کی بڑی پیاری جماعت ہے. اخلاق, نیکی, پاکیزگی, حزب الوطنی, اتفاق و اتحاد اور مسلک اہل سنت کی یہ نہایت اچھے انداز میں یہ تبلیغ کرتی ہے, اور تعلیم کی اور نیکی کی طرف طلبا کو مائل کرتی ہے, اور طلبا کے ذہن کو صاف کرتی ہے, اور ان کے ذہنوں کے اندر اسلام کی اور نظریہ پاکستان کی پختگی قائم کرتی ہے. یہ جماعت بڑی پیاری جماعت ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو, اللہ کا کرم ہو. اور علماء اہل سنت کی کتابوں کا اشکال موجود ہے, اور دوستوں کو چاہیے کہ علماء اہل سنت کی کتابیں خریدیں. اور اس کے بعد جن دوستوں نے دعاؤں کی درخواستیں کی ہیں, یا اللہ تو ان سب کی حاجتیں جانتا ہے, سب کی حاجتیں پوری فرما دے اور سب کی دعائیں قبول فرما لے. اور میرے لیے آپ یہ دعا فرما دیں کہ جس طرح یہ ترجمہ قرآن پاک کا مکمل ہو چکا, حاشیہ بھی جلد مکمل ہو جائے, اور وہ احادیث کا مجموعہ چند جلدوں میں ترتیب دے رہا ہوں وہ بھی جلد مکمل ہو جائے, اور میری زندگی میں یہ سب چیزیں شائع ہو جائیں. اور مجھے ہر سال اللہ تعالیٰ یہ حضور اسلام کے دربار اقدس روضہ انور کی اور خانہ کعبہ کی حاضری بھی نصیب فرمائے. آمین اللہم آمین اللہم آمین. اللہ آپ کو خطرت کے, میرے ہاتھ میں بہت تکلیف ہے, مطالبہ کرنے سے عاجز ہوں, بس میری دعا لے لیجیے. اور دیکھیے یہ بزرگ میرے محترم ہیں, میں
دیر بھی ہوئی تو اس نے باہر کی آواز دی, ارے لال تین یا کرم دی, ارے لال تین, اے کلی مجھے دیر ہو رہی ہے. اس نے سلام پھیر کے کہا کہ مجھے بھی دیر ہو رہی ہے بھائی, میں نے گھر جانا ہے. ارے تیرا بھی سب دو لوگ ٹھیک کرنے دے, میں نے بھی گھر جانا ہے, میں نے بھی گھر جانا ہے, تو تیار ہو گیا, تیرا بھی سب ہو گیا گول, بات ہم کیوں نا, تیرا تو ہو گیا گول, لیکن میں نے ابھی جس طرح باندھ کے تیاری کرنی ہے میں نے بھی گھر جانا ہے. ارے سورج غروب ہونے والا دیر ہو گئی, تو اس لیے تو میری سجدے میں پڑھاؤں کہ سورج غروب ہونے والا دیری ہو گئی, جس طرح بھی بندہ ابھی. پھر اس نے کہا, رہے تیری بات سمجھ میں نہیں آتی, اس لیے تو نہیں سمجھتا کہ تو اور ہے میں اور ہوں, تیرا تیری منزل اور میری منزل اور, تیری راہ اور میری راہ اور, تیری طلب اور میری طلب اور, تیرا مطلوب اور میرا مطلوب اور, تو نہیں سمجھے گا میری. اچھا مجھے دیر ہو رہی ہے, باہر نکلو, مجھے تو نکلنے نہیں دیتا, اور کون نہیں تجھے نکلنے دیتا, جو تجھے اندر نہیں آنے دیتا مجھے نکلنے نہیں دیتا. میں عرض کروں, یہ تو ایسے تمثیل تھی, لیکن میں عرض کروں کہ جب دل غافل ہو جائے اس سے بڑی ناراضی کیا ہوگی, جب پریشانی سجدے سے معروم ہو جائے اس سے بڑی محرومی کیا ہوگی, جب دل میں محبت کی جلن ختم ہو جائے اس سے زیادہ موت کون سی ہوگی, جب روح کے اندر تڑپ ختم ہو گئی پھر اس کے بعد وہ کس طرف کے متلاشی ہو. میں عرض کروں, اس نفس کے مقابلے میں دل کو زندگی دے دو, دل زندہ ہو گیا تو تمہیں موت بھی نہیں مارے گی, مر کے بھی زندہ رہو گے. دل یہی مر جائے, نفس زندہ ہوگا تو موت کے آنے سے پہلے ہی مرے ہوئے ہو. ایسی زندگی اختیار کرو کہ قبر بھی سلامت ہو, قبر بھی زندہ ہو, وہاں بھی زندہ, یہاں بھی زندہ, وہاں بھی زندہ, اس لیے کہ جب زندے کے ساتھ مل جاؤ گے تو زندگی پاؤ گے, جب فنا سے دوستی لگاؤ گے تو مر جاؤ گے, بقا سے جارانہ لگاؤ گے تو تم بھی باقی ہو جاؤ گے. وغر ظاہر الاسم و باطنا، ظاہری گناہ بھی چھوڑو باطنی گناہ بھی چھوڑو، ہاتھوں کو گناہوں سے روک لو، قدم کو گناہ سے روک لو، جسم کو گناہوں سے روک لو، اور کوشش یہ کرو کہ جب یہ دیکھو جب گناہ کے جسم رک جائے تو شریعت کا ایک رنگ ہے، ایک شریعت ہے ایک طریقت، ایک شریعت ایک طریقت، ظاہری افعال کا نام شریعت ہے اور شریعت کے باطنی فیض کو اعمال باطنی، اعمال باطنی کے طور پر جب استعمال کریں گے تو طریقت ہی کہیں گے، شریعت کے باطن کا نام طریقت ہے، شریعت کے ظاہر کا نام وہ اعمال ہے جو ظاہری نظر آتے ہیں، جو قلب و روح سے وارد ہوتے ہیں وہ طریقت ہے، شریعت اعمال اعضاء کو جسم کو شریعت کے ظاہری حسن روکتا ہے، اور دل میں گناہ کا خیال نہ پیدا ہونے دینا یہ فیضان طریقت ہے، گناہ کا صادر نہ ہونا یہ ظاہری شریعت کا فیضان ہے، دل و دماغ میں گناہ کا خیال نہ آنا یہ فیضان طریقت ہے، اور جہاں سے یہ جلوے، یہ فیضان، یہ مہربانی، یہ کرم، یہ احسان، یہ عنایت میسر آئے اس دہلیز پر پہنچو، اس آستانے پر پہنچو، دل کی ویرانی کو ٹھیک کر لو۔ اور آخری بات سنو پھر میں ختم کرتا ہوں، بھائی جی کے گستانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے خدا کے حضور عرض کیا، الہ العالمین ہم اہل پردہ لوگ اپنے گھر میں خیر مخم کو نہیں آنے دیتے، تو نے فرمایا ہے کہ مومن کا دل یہ میری جلوہ گاہ ہے، جب تو نے مومن کے دل کو اپنی جلوہ گاہ بنا لیا ہے تو میں پوچھتا ہوں کہ تیری جلوہ گاہ میں غیر کیوں ثابت ہو گیا؟ بات سمجھے، یہ سمجھے شاید، سمجھے نا بات، اے اللہ یہ تیری جلوہ گاہ ہے اس میں غیر ثابت ہو گئے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، میرے بھائی جی گستانی سنو، میں تو قابض قادر مطلق ہوں، ہر ایک کو جبر سے اپنی طرح مائل کروں، دل کے دروازے خود کھول کے جلوے اپنے بکھیروں، میری قدرت ہے، مگر مجھے یہ پسند نہیں، مجھے یہ پسند ہے کہ میں صاحب دل کو دل حوالے کر دوں اور خود بنوں مہمان، صاحب دل کو بناؤں میزبان، تاکہ پتا چلے، دیکھتے ہو نا جس آدمی کو جس سے پیار ہوتا ہے جب اسے دعوت دے کس طرح گلیاں سجاتا ہے، کس طرح کمرے صاف کرتا ہے اور کس طرح دروازے کھول کے انتظار کرتا ہے، جب اس کا محبوب مہمان آئے تو کس طرح وہ اپنی محبت کے پھول نکھاور کرتا ہے۔ میرے بھائی جی مستانی میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ محبت والوں میں اور سرد قلب رکھنے والوں میں، جن میں محبت ہے اور جن میں نہیں، دونوں میں امتیاز ہو جائے، میں دل آپ کے حوالے کر دیے، جو دل کے دروازے کھول کے پچھلی رات سجدے کر کے میرا انتظار کرے گا میرے جلوے رخ کر دیں گے، اور جو دروازہ بند رکھ کے دعوت نہیں دے گا وہاں مہمان نہیں جایا کرتے۔ اس لیے میں یہی عرض کروں گا دوستو، اعمال دنیا میں مشاغل، مشاغل دنیا، اعمال دنیا، کارخائے دنیا میں مصروف رہ کر خدا اور اس کے پیارے محبوب کی یاد میں مست و مگن رہنا یہی جہاد ہے۔ نمے گویم کے از عالم جدا جدا باش ولے ہر جا کے باشی با خدا۔
کرم سے ایک بچہ حاضر ہوا ہے جو حضرت قبلہ
آگے کو جیسے زندہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر یہ صرف ہوتا تو اللہ تعالیٰ کبھی کاغذ کی طرف ہو کر کرنا نہیں دیتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف کی تاریخ نہیں ہے، اس طرح کاغذ کو جیسے زندہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اسی طرح جیسے زندہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بخاری کی حدیث میں یہ بھی آتا ہے، ایک بھاری حضور کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے کہ سننا میں نے دیکھا ہے کہ خواب میں آپ کو سیدھا کر رہا ہوں، میں کسی کام نہیں سنا، مولانا کہتے ہیں اس کو اسی کو پڑھائی ہر چیز بھی ہار کے لیے تو لگائیں گے، تو ایسی وہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں آپ کو سیدھا کر رہا ہوں، تو میں ایسا مجھے سیدھا کر رہا میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں آپ کو سیدھا کر، زمین پر جمع کر لو ہمیں اور اپنا چہرہ اکثر زمین پر بیٹھ گیا اور میں سب سے میرے چہرے پر چنتا کر لوں اور اپنے آپ کو
دکھا
میرے چہرے کو چنتا کر لیں، یہ بتایا میرے چیز پر سب میں آپ کو سکتا ہے میرے چیز سیتا ہے اب یہ تھا خدا کی سب سے سیکھ کر آپ خدا کو جیسے جیسے سیتا ضرور اللہ کے پاس لکھی وہ جیسے سیتا ہے سیتا خدا کا تو خدا ہی کو چنتا کرا ہے خدا کو چنتا کرا ہے لیکن جی نے چنتا اپنے چہرے دیوا کو ملا ہے اسی لیے جو مقام نبوت کو ذرا کی جھلک دن کے سامنے آئی پوری نہیں ذرا کی جھلک دن کے سامنے آئی نا تو اس کے جھلک تک بھی ہم نہیں پہنچ سکتے لیکن جن کی نظر لیکن نہیں جو نہیں میں نے شراب کو سلام کے جو حکم زمان کا ذرا سا ہمیں اندازہ ہوا ہے وہ جو مدینے پہنچتے ہیں تو بےتاب ہو کر ہر سکتے ہیں کہ ہاں جی وہ آؤ شہری کا
روزہ دے
آرام کو دیکھ کے کام دے کام یہ کام نے دیکھا یہ کابے کا کرنا کیا ہوا دمانے کا کیا ہوا دمانے کا کہنا کابے کا کرنا کہنا نہیں کہ ایک بار تو مسئلہ کر لیں آپ کو کابے کا کون ہونا ہوگا کوئی امام نہیں مسجد کا امام ہوتا کعبے کا امام کوئی ہوتا ہے کعبے کو کوئی امام بنا کر جانا چاہے کعبے کا امام کہنا جائز ہے اس کے خلاف ہم اپنے کو کعبے کا کعبہ کہنے کے لیے سنا جائے اور یہ تو حقیقت ہے اور یہ تو حقیقت ہے کہ حضور ذریعے کریم روح الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام کعبے کے کعبہ ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے ہمارا یہ شوق ہے کہ سارے کعبے کا حل کر کے کعبے کا دعا اور دعویٰ کرتا ہے تو وہاں سے بہنے والا
نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ عظمت مصطفیٰ نعرہ مصطفیٰ مقام مصطفیٰ اللہ مسیح محمود مصاب رضی
کارے کو لیے کارے کو لیے اور کارے کی طرف کی دلی میں سکھتی یہ کمی نہیں دکھتی خود پسند نہیں دکھتی ہے یہ ہمارے مقدس رسول نے کاریں گے تو اگر وہ نہیں رک پاتے تو خدا کی فصل ہم کارے کو سیدھا کر دیں گا کام میں ہم اسی گھر میں مقدس کو سیدھا کرتے ہیں اسی کو اپنا کل لگ رہے تھے لیکن ہمارے نبی کی مقدس کی رائے میں دیکھ رہے تھے لہذا میں کوئی مقدس قبلہ رہا کہ یہ تمام انبیاء کا قبلہ ہے یہ تمام نبیوں کا قبلہ ہے لیکن کبھی ان کے پاس جاتا ہے کبھی ہمارے پاس جاتا ہے لیکن میں تو آخری رسول ہوں میرا خالی کسی اگر یہ حالت ہو تو یہ تو کچھ مناسب بات نہیں کسی لیے بسور چار رقط بہت کی حضرت کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے کل کے اثر کے اندر یہ خیال پیدا ہوا یہ خیال آ گیا کہ وہ بیت المقدس سے تمام انبیاء کا قبلہ ہے جیسا قبلہ ہے اور پندرہ مہینے تک میں نے بھی اسی طرح منتر کی نماز پڑھی ہے اسے بھی جیسے قبلہ میں نے بھی بنایا ہے کیونکہ میرا جی یہ چاہتا ہے رب میرا دل یہ چاہتا ہے کہ کارے بیت المقدس کی قریبیت کو ختم کر دیا جائے اور کعبہ ابراہیم جو حضرت ابراہیم قریب شیخ الانبیاء بزرگوں اور حاضروں کا مقصد ہے اس کو لانا یہ خیال آیا یہ شکل میرا چھن یہ خیال کر اور ابھی یہ خیال یہ آرزو الفاظ کا جامع پہن کر زبان مبارک پر لے جائے نئے مبارک نے دلی سے لی تھی
آپ کے
حل کیے یہ بات پیدا ہوئی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل نظر ہم نے دیکھ لیا, ہم نے دیکھ لیا آپ یہ کہتے ہیں تو ہم کبھی قریب کام رہے گاڑی کو اللہ بنا دیں گے. دیکھیے کتنی عجیب بات, کتنا عجیب بات ہے کہ گرو کا دیکھ کرتا ہے ابھی بنے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بنا دیں گے اقبال کا وعدہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرن فرن کی ضرورت ہے, ہمارے قریب کام ہے قائم کو پیسہ بنا دے لیکن فرض اثر فرض نبوت فرض نبوی اللہ کے محبوب کا دل جو کہتے ہیں ابھی بنے اللہ تعالیٰ نے ضرور کے فرض مبارک کی اس کیفیت کو دیکھا میں ابھی کرتے ہوں جسے ابھی
روکے
ابھی کیونکہ جو کاوے کی طرف ہماری چرچوں کو چھپانے والے اور کاوے کی عظمت اور رشت کو ہم سے منوانے والے وہ کعبہ نہیں ہے بلکہ ہمارے کعبہ بہت ہمیں بڑی یہی تو بات تھی, یہی تو وجہ تھی شہر سے پاؤں کے آگے مجھے نہ ہوتا ہے جیسا دہلی اور سب ہے شان کا جس کی شان ہے تمہارے نبوت نے یہ فرما دیا تین اللہ ہنس والا سارے عمر جب وہ نارے کالے نے ارے اکبر کے کئی بار پتا ہے ہمیں کرنا تھا فاروق کے آدمی نے فرمایا میں جانتا ہوں لا ہنس لا یور میں بنا بلا میں جانتا ہوں اسے پتھر ہے قیمت نفع دیتا ہے لیکن ہندی کا پل مجھے کیوں کروں میں تو ہوں کپڑے کپڑے اندر ہی ہے سن کر کے دیکھتی ہوں کہ میرے زمین کے ندی پاس اس کو یہ دیکھ ہوا ہے کہ میں سنتا ہوں میں جانتا ہوں کہ نہ لکھا ہو نہ ایک دوسروں کو بنایا نہیں ہم سے مارا ایک آیا فرمایا کیا فرماتے ہو یہ کوئی انسان بھی نہیں کر دیا میرے کو فائدہ بھی نہیں دیتا حالانکہ اس نے نہیں ہے فرمایا یہ فائدہ نہیں دیتا ہے یہ نقصان نہیں دیتا ہے یہ تو اپنے چھوڑنے والوں کو قیامت کے لیے پہچان کر دیا یہ تو سفار بھی کرے بات یہ تھی بابو کے آدمی یہ بتانے چاہتے تھے یہ پتھر اس میں قیمت کی بھی کوئی چیز نہیں, اس میں جو کچھ بھی عظمت پیدا ہوئی ہے یہ قیامت کے دن جس جو ہمیں اپنے کو چنے گا تو قیامت کے دن اس کو پہچانے گا یہ بات ہے یارو ہمیں تو بہت عجیب بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ پتھر کو قیامت کے دن جس پتھر تھا وہ ہم نے چن لیا قیامت کے دن وہ پتھر کو ہمیں پہچان لیا اور ہمارا رسول ہمیں نہ پہچان لیا اس کی اپنی بات آتی ہے جس پتھر کو ہم نے چنا وہ پتھر قیامت کے دن تو ہمارے لیے سوال کرے اور ہمارا رسول بات نہ کر سکے. بات صرف یہی ہے کہ وہ پتھر ہی تھا لیکن انہوں نے جس پتھر کو چونا یہ اعزاز بخشا کیوں کر تو اس کی عظمت کیوں ہوئی اس پتھر سے یہ تاکید پیدا ہو گئی اس پتھر کے اندر یہ برکت پیدا ہو گئی کہ اب جو ہوں وہ اس پتھر کو چون کے تو بازار میں اس پتھر کا یہ مطلب ہو جائے کہ وہ شفا نہیں کر پائے تو جس کے مقدس وہ پتھر کو لگ جائے وہ پتھر کو شافی مسئلہ بنا رہا ہے, اس پتھر میں شفا بازار الہی ہے شفافی کی کا مطلب اس پتھر کو حاصل ہو جاتا ہے. جب پتھر کا یہ مطلب ہے تو حضور نبی کریم جنابی حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اس پتھر کو یہ عظمت عطا فرمائے ان کا کیا مطلب ہے. باہر آپ میں وہ خون چلا گیا. الگ جو کرنا چاہتا تھا وہ ذرا کی بات رہ گئی اور وہ خون کی ہے. آپ حضرات ہم پر یہ اعتراض فرماتے ہیں کہ تم نبی کے نام کو کیوں سنتے ہیں, یہ کہتے ہیں. لیکن
ایک آدمی آئے ملنے
کے لیے یہ کہتے ہیں, میرا جواب کتاب و سنت کی روشنی ہے. یہ جذباتی جواب آپ لوگوں نے جو ہم کہتے ہیں سب جذباتی لوگ ہیں. اب جذباتی کی بات کریں تو مٹھ پڑے آ رہی ہے ہمارے قوم جذباتی کے لیے بہت خراب ہوگا.
نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, اللہ کا
ایک شخص تھا جس کا چلی کیا, اس کا نام تھا ہمار کانا جس ہے تو اس بول رہے کام اس کا یہ تھا کہ حضور کی مرضی سے بات میں بیٹھتا اور ایسی باتیں کرتا ہے کہ حضور اس کا مسئلہ آپ سوچ لینا سوچے کتنی اچھی بات ہے حضور کے مرضی سے بیٹھ کر حضور کو ہٹا دیتے ہیں سب اس میں خراب حکم یہ ہے کہ لڑا دیے. اس کے بعد حضور کی کتنی آگے رہ گیا حکم یہ ہے کہ شروع کیا جانے کے بول رہا ہوں پھر آپ نے حضور کو منظور کر دیا. صحابہ نے ایک صحابی صحابہ میں سے ایک صحابی نے کہا کہ بڑا عجیب آدمی فرمایا آئندہ اس کو کچھ مت کہنا, اس لیے کہ اللہ کو اور اس کے اصول سے یہ ہے بات میں بھی کہہ رہے آپ کی دکان میری دکان میں بھی رہنے والوں کو حقیقت یہ میرے یاد سے سلائی کے یاد کے حقیقت. لیکن آپ مجھے بتائیے کیا بات ہے ان لوگوں کی بالکل نہ ہو اس کو اس لیے میں یاد کرتا ہوں اور بالکل دلائل کی اور اس کی یاد کرتا ہوں. یہ جو ہمارے ہماری کی حقیقت ہے ہماری کی ہمارے ہمارے یہاں دور ہی ہے فرض ہے اور دور کو ادا کرنا چاہیے اور اپنے دماغ میں کبھی بھی پیڑا بھی نہیں لانا چاہیے کہ بغیر نماز پڑھنے موقع جائیں. اس کے باوجود میرا کرتا ہوں کہ نماز اپنی جگہ ہے سب کچھ ہے وہ اپنی اپنی جگہ سے کچھ ہی ہے لیکن اصل رسول وہ غلامی ہے جناب جی. اور میں آپ سے کیا کروں کہ یہ بھی ایک جذباتی بات ہے علامہ شامی نے جو بات بیان کی ان سے سوال ہوا تو فرماتے ہیں کہ امام شافی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی یہ سوال ہوا کہ یہ گزرا ہوا وقت ہے وہ واپس آ سکتا ہے تو حضرت کے امام شافی نے فرمایا کہ آ سکتے ہیں. شاعر نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے گزرا ہوا وقت واپس آ جائے. امام شافی نے کہا کہ جرائم سنگے کی روشنی میں تو یہ جاتی ہے جائز ہے کہ گرا ہوا وقت واپس آ سکتا ہے کیسے. اور امام شافی نے سنا ہے کہ ایسے کہ خیبر میں کے کروڑ انسان راجو نے سے ہفت و مسو کے خاص یہ جس سے حضور کی یہ انتخاب اور ستارہ بدر دوسرا آپ کا اور جانو بنا سکتا ہے.
شرح کرتے ہوئے نقل کی ہے صرف کتاب میں, اگر کوئی دیکھنا چاہے تو انشاءاللہ میں اسے دکھا دوں گا. جی حوالہ صحیح دکھانا میرا کام ہے. جی باقی اس روایت کی صحت اور سکون کا مسئلہ وہ ان حضرات پر ہے جنہوں نے اس کو نقل کیا ہے. انہوں نے اس کو ضعیف نہیں کہا, باطل نہیں کہا, موضوع نہیں کہا, بلکہ اس کو مناسبت مقام کے ساتھ اس کو نقل کر دیا ہے صرف کتاب. وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں رو گیا, یہ روایت ہے, یہ روایت کی گئی کہ فرماتے ہیں جب شیو پڑی اللہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم قال لمعاویہ انک لن تغلب انک لن تغلب. حضور السلام نے امیر معاویہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے معاویہ تو مغلوب نہیں کیا جائے گا, تو مغلوب نہیں ہوگا. بے شک علی مرتضیٰ کے بازو میں حضور کی شجاعت کا جلوہ تھا, مگر معاویہ کی پشت پر بھی حضور کی دعا لگی ہوئی تھی. آپ سمجھ گئے یہ بات ہے. اس لیے امیر معاویہ کے حق میں کوئی نہ دیوا کلمہ کہنا یہ ہماری شان نہیں ہے. میں یہ مانتا ہوں کہ حق پر علی مرتضیٰ تھے, یہ مانتا ہوں, مگر علی مرتضیٰ حق پر ہونے کے باوجود معاویہ کے حق میں کوئی لفظ کہنا اور ان کی شان میں گستاخی کرنا یہ مومن کا کام نہیں ہے, یہ ایمان کا تقاضا نہیں ہے. اس وقت اس مسئلے پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی دلیل میں نے بتا دی کہ دونوں مستحد ہیں, علی بھی مستحد اور معاویہ بھی مستحد. مستحد سے خطا ہو تب بھی وہ عذاب کا مستحق نہیں ہوتا, بلکہ ایک عزم کا حقدار قرار پاتا ہے. شاید کسی کے ذہن میں خیال آ جائے کہ بھائی اگر علی اور معاویہ مستحق تھے تو ہم کیوں نہ کہہ دیں کہ حسین اور یزید بھی مستحق تھے. یزید اور حسین یہ دونوں مستحق تھے. اگر آپ مستحق ہونے کی وجہ سے جی یہ تو مانتے ہیں کہ علی حق پر تھے, مگر معاویہ کو برا مت کہو, تو پھر ہمیں کہنے دیجیے کہ بھائی ہم یہ تو چلو مان لیں گے کہ حسین حق پر تھے, مگر یزید بھی مستحق تھا, لہٰذا اس کے حق میں بھی کچھ مت کہو. شاید کوئی یہ بات کہے اپنے ذہن میں لائے تو اس کا جواب دو لفظوں میں دیے دیتا ہوں. جی دوسری پڑھیے, اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ. حضرات دوسری پڑھیے سنا اللہ. یہ مسئلہ لاکھوں دفعہ میں بیان کر چکا ہوں, لاکھوں دفعہ یعنی ہزاروں دفعہ نہیں لاکھوں دفعہ, مگر مجھے تعجب ہے کہ لوگوں کے ذہن کیوں اس قدر معروف ہو گئے کہ وہ بات کرنے آتی. اور جس شخص کا نام لکھا ہے اس کو بھی میں سمجھا چکا ہوں یہ مسئلہ, جس شخص کا نام لکھا ہے اس کو بھی یہ مسئلہ میں سمجھاتا ہوں. میرے سامنے تو وہ بالکل خاموش رہا, میرے سامنے تو بالکل خاموش رہا. جی اب لوگوں نے بیان کرتا تھا سر میرے بھائی کا کیا جواب ہے؟
بہرحال اگر وقت ملا تو میں عرض کروں گا.
جی ہاں
میری بات پوری ہو جانے چاہیے. پہلے ایک صاحب نے ایک رکا دے دیا, وہ جملے موٹروا بن گیا, اور میرے کلام میں وہ مغل ہو گیا, وہ تخلجلے کا کلام بالکل ختم ہو گیا. اب اس وقت میں کیسے مرحلے پر ہوں کہ اگر یہ بات پوری نہ کروں تو لوگوں کے ذہن میں سکوں کچھ بات رہ جائیں گے. جی ہاں
اب کیا کیا ہے
بھائی؟ آپ جو بات میں نے شروع کی ہے اس کو پورا سننا چاہتے نہیں. بھائی دیکھو ایک بچنے والا ہے, میں تو بیمار آدمی ہوں, کمزور ہوں, ضعیف ہوں, لیکن اس کے باوجود بھی میرا رب جانتا ہے میں کسی لالچ کی بنا پر خدا کی قسم کوئی بات نہیں کر رہا. جی میں فقط اللہ اور رسول کی رضا کی خاطر یہ بات کر رہا ہوں.
یہ اللہ خود جانتا ہے.
میرے دوستو اب اس بات کو مجھے پورا کر لینے دیجیے. کوئی شخص اگر یہ کہے کہ علی اور معاویہ یہ دونوں مستحق تھے, علی حق پر تھے مگر معاویہ کو برا نہیں کہیں گے کیونکہ مستحق تھے, تو اگر کوئی کہہ دے کہ بھائی حسین اور یزید جب ان کا مقابلہ ہوا تو بے شک حق پر تو حسین ہی ہوں گے مگر یزید بھی مستحق تھا, لہذا حسین کو حق پر مانتے ہوئے بھی یزید کو کچھ مت کہو. اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال ہو تو میں اس کا جواب دے سکتا ہوں. اس کا جواب یہ ہے کہ یزید کے متعلق محدثین علماء اسماء الرضوان نے صاف لفظوں میں یہ لکھا ہے, میزان الاعتدال کا حوالہ دیتا ہوں, اور اس کے مصنف ہیں امام ذہبی. امام ذہبی نے یزید بن معاویہ بن ابی سفیان کا ذکر کیا میزان الاعتدال میں, جیسے کہ ان کی عادت ہے رضوان کا ذکر کرتے ہیں. تو جب انہوں نے یہ ذکر کیا یزید بن معاویہ بن ابی سفیان, تو فرماتے ہیں اس یزید کے متعلق ہم کیا کہیں, کیا ذکر کریں اس کا, کیا کہیں؟ فرمایا کہ ما کان اہل للروایت, یزید تو روایت حدیث کا بھی اہل نہ تھا. یزید روایت حدیث کا بھی اہل نہ تھا. آپ مجھے بتائیں جو روایت حدیث کا بھی اہل نہ ہو وہ مستحد ہو سکتا ہے؟ ہاں بس اتنی بات آپ کے ذہن کو صاف کرنے کے لیے کافی ہے. جو روایت حدیث کا بھی حل نہ ہو, ارے اس کو مستحد وہی کہے گا کہ جس کا دماغ بالکل مست ہو چکا ہے. بہرحال یہ میں مانتا ہوں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل حقانیت, صداقت اور اخلاص کی بنیادوں پر تشریف لے گئے, لیکن یہ ماننے کے لیے میں تیار نہیں ہوں کہ یزید جو ہے وہ مستحق تھا, لہذا اس کی خطا اتحادی پر بھی اس کو کوئی عذر مل جائے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اور جو لوگ یزید کے بارے میں جی زمین آسمان کے قلابے ملا رہے ہیں جی, اور اس کی تاریخ میں ان کی زبانیں رسم اللسان ہیں اور ان کے دل یزید کی محبت سے بھرے ہوئے ہیں, بھائی میں ان کے متعلق اتنا ہی کہوں گا اور کیا کہوں. وقت نہیں ہے, بڑی لمبی بیٹھے ہیں. کتاب الجہاد میں ایک دو حدیثیں ہیں اور ان حدیثوں کو پڑھ کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں, اور میں ہزاروں مرتبہ ان کے مطالب کو واضح کر چکا ہوں. اس وقت موقع نہیں ہے جی. تو اتنا میں کہوں گا کہ جو لوگ یزید کے ساتھ اتنی محبت رکھتے ہیں, میرے دوستو ہمارے دل میں تو حسین کی محبت ہے, اور اللہ سے دعا کرتا ہوں الہی ان کا حشر یزید کے ساتھ کرنا, ہمارا حشر حسین کے ساتھ.
اچھا اور کوئی
ہے جناب؟
اچھا یہ کیا, یہ کوئی اور ہے؟
دیکھیے بول رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد والا سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم.
یہ کہ امام حسین شہید ہوئے تو کربلا کی زمین سے جناب پتھر اٹھایا. اللہ
بھائی یہ تو حیات بالکل قابل قبول نہیں. امام حسین کی شہادت حق ہے,
ان کی شہادت حق ہے,
لیکن یہ جو باتیں لکھی ہیں ان کا کوئی وجود نہیں ہے.
ہاں
یہ
نیچے اور کیا لکھیں گے؟
جب دندان مبارک صحیح ہوا تو
میں یہ تو اسی بات بنیاد پر ہے نا کہ امام حسین کی شہادت پر یہ ہوا, حضور کے دندان مبارک کے صحیح ہونے پر کچھ بھی نہیں ہوا. میں کہتا ہوں امام حسین کی شہادت پر یہ کچھ بھی نہیں ہوا, وہ تو اس میں لکھا ہے وہ غلط.
اچھا جناب
اور سنیے اور کون سے سنیے, امام حسین نے یہ بتا دیا کہ جس چیز کو اہل بیت باطل سمجھیں اس کے ساتھ موافقت نہیں ہوتی، یہ ٹھیک ہے؟
اللہ اللہ، حضرت علی اہل بیت میں ہیں یا نہیں؟ اہل بیت میں. پھر مجھے یہ بتائیں کہ اگر علی کی نظر میں ابو بکر، عمر اور عثمان معاذ اللہ ایسے ہی باطل پر ہوتے جیسے لوگ آج ان کو باطل پر سمجھتے ہیں، تو کیا حضرت علی کا کردار پھر کیا ہوتا ان کے ساتھ؟ حضرت علی کا طرز عمل کیا ہوتا؟ میں کہتا ہوں حضرت علی کا وہی طرز عمل ہوتا جو حسین کا طرز عمل یزید کے سامنے تھا. یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی خلافت کے زمانے میں تینوں کے ساتھ موافقت فرمائی کے نہیں فرمائی؟ اللہ اللہ، معلوم ہوا کہ اہل بیت کی موافقت کرنا ہی حقانیت کی دلیل ہوتا ہے. اہل بیت کی موافقت کرنا ہی حقانیت کی دلیل ہوتا ہے. یزید کے مقابلے میں حسین نے خون دے دیا مگر موافقت نہیں کی. میں کہتا ہوں حسین نے کربلا کے میدان میں اپنے خون سے مہر لگا دی کہ ابو بکر حق پر تھے ورنہ علی کیسے موافقت کرتے. امام حسین نے میدان کربلا میں خون دے کر خون سے مہر لگا دی کہ عمر حق پر تھے ورنہ علی کیسے موافقت کرتے. امام حسین نے میدان کربلا میں خون دے کر خون سے مہر لگا دی کہ عثمان غنی حق پر تھے ورنہ علی مرتبہ کس طرح ان کی موافقت کرتے. اللہ اکبر، مل ہوا کہ ان تینوں خلفاء کرام کی خلافت کی حقانیت تو حسین کے خون کی مہر سے ثابت ہوئی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. میرے ویر اور دوستو، اسی لیے اللہ فرماتا ہے ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، اللہ کی راہ میں جان دینے والوں کو مردہ مت کہو بلکہ یا ان بلکہ وہ زندہ ہے. ولا کلّہ کے سرور، مگر تمہیں سرور نہیں ہے، تم ان کو زندہ نہیں سمجھتے اور ان کو زندہ نہیں کہتے. وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے، اور وہ شہدا یقیناً زندہ ہے، اور وہ ایسے زندہ ہیں کہ میرے دوست و رضیلو، ان کی زندگی کے تصور سے ہمارے اندر زندگی کی لہر پیدا ہو جاتی ہے، اور ان کی زندگی کے انوار و برکات سے ہماری موت زندگی سے بدل جاتی ہے. میں شہدا کی حیات کا قائل ہوں، اور میں شہدا کی حیات کو حیات انبیاء کا فیض سمجھتا ہوں. اب وہ جناب جو اس نے کہا، یہ وہ حضرت یہی ہے میرے پاس وقت. اب آخر میں ذرا سی بات کہتا ہی جاؤں بھائی، ہاں وقت تو نہیں رہا لیکن کیا کہوں، حالانکہ میں اس کو بھی کہہ چکا ہوں یہ، مگر یہ بڑا افسوس ہے. جی جی، وہ تو دوسرا تھا، خیر مفہوم تو میرے سامنے ہے نا، ہاں مجھے یاد ہے نا،
عبد المجید نے
کہا. ہاں جی، تو جو ہی پوچھ لوں تو سب کہتا ہے. ہاں نو دلہ نو دلہ اللہ اللہ. ابھی جانے محترم، ایک ہفتے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کے جنابی کی نماز پڑھی، اسے دعا دی، حالانکہ قرآن میں اللہ نے اس کو منع کیا ہے. حضور نے اپنا کرتا منگوایا مگر وہ مشکل اس کی دور نہ ہوئی، مشکل کو اٹھانا ہوا. اور یہی دو باتیں ہیں، ایک بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کے جنابی کی نماز پڑھی اور حضور کو اللہ نے منع بھی کیا تھا، پھر بھی پڑھ دی. اور پھر حضور نے اپنا کرتا منگوا کر بھی اسے پہنا دیا مگر کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا، کوئی فائدہ نہیں ہوا. یہ دو باتیں، حالانکہ دونوں باتوں کا جواب اس شخص کو میں دے چکا ہوں جس نے یہ بات کہی ہے، رکا لکھنے والا بھی طرح اور ہے. میں نے اس کو یہ بتایا تھا کہ یہ بات غلط ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا گیا تھا عبداللہ ابن ابئی کے جنابی کی نماز پڑھنے سے، اور حضور اسلام نے اس کی جنابی کی نماز اس کے باوجود پڑھ لی. یہ تو گناہ ہے، اور یہ تو معصیت ہے، یہ تو قرآن کی مخالفت ہے، اور قرآن کی مخالفت رسول اگر کریں تو پھر ہم سے اگر مخالفت ہو تو کون سی بڑی بات ہے. بھائی جب رسول قرآن کی مخالفت کرتے رہے تو اگر ہم کریں تو یہ تو رسول کی سنت ہوگی. نعوذ باللہ من ذلک، بھائی یہ بکواس ہے. حضور نے بالکل قرآن کی مخالفت نہیں کی، بات اور تھی، بات یہ تھی کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسابہ مبارک وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کسی منافق کے نماز جنازہ پڑھنے سے نہیں روکا تھا، نہ کوئی حکم آیا تھا، اور جس بات کے روکنے کا حکم نہ آئے
پھر وہ کام کرنا گناہ نہیں ہوتا. گناہ وہ ہوتا ہے جس سے اللہ پہلے روکے اور پھر کیا جائے, آپ سمجھتے, گناہ وہ ہوتا ہے. تو کوئی ایسی آیت تو تھی نہیں, ایسا حکم تھا نہیں. لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے جنازے کی نماز پڑھ لی. اور وہ اس لیے نہیں پڑھی کہ حضور کو خبر نہیں تھی, بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور سرور عالم تاجدار مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم سے عبداللہ بن ابی کے جنازے کی نماز پڑھنے کی درخواست کرنے والا عبداللہ ابن ابی کا بیٹا تھا جو پکا مومن تھا, آپ سمجھ گئے. اور مومن کے دل کی خوشی ملحوظ رکھنا اور مومن کے دل کو خوش کر دینا یہ تو عبادت ہے, اور حضور کی سیرت پاک تھی ہے. ایسے کام سے خوش نہیں کیا جا سکتا جو ناجائز ہو, مگر یہ تو ناجائز تھا ہی نہیں, بلکہ عبداللہ ابن ابی منافق تھا. منافق کے نماز جنازے کی نماز پڑھنا تو ناجائز نہ تھا, کوئی حکم تھا ہی نہیں, ایسا حکم آیا ہی نہیں تھا کہ جنازے کی نماز نہ پڑھیں آپ, کوئی حکم نہیں آیا. جب نہیں آیا تھا تو ایک جائز کام تھا, حضور نے مومن کا دل خوش کر دیا. اور اس میں ایک بڑی حکمت تھی, حکمت, وہ حکمت آگے چل کر بتاؤں گا, وہ حکمت آگے چل کر بتاؤں گا. لیکن یہ بتاؤ, یہ تو کہتا حضور نے دعا کی عبداللہ ابن ابی کے لیے, دعا کی, وہ دعا کیا کی, بھائی جنازے میں آپ کیا دعا پڑھتے ہیں, اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا, اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. بھائی یہ دعا پڑھتے ہیں آپ نہیں, بولو بھائی کیا مانا ہے, اللہم یہ دعا پڑھی حضور نے. ارے عبداللہ بن ابی کے جنازے کی نماز میں حضور نے کیا دعا پڑھی, دعا یہ پڑھی اللہم اغفر لحینا, یا اللہ بخش دے ہمارے زندوں کو, اللہم اغفر لحینا ومیتنا, یا اللہ بخش دے ہمارے زندوں کو ہمارے مردوں کو, اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا, الہی بخش دے ہمارے حاضرین کو, الہی بخش دے ہمارے غائبین کو, وذکرنا وانثانا, الہی بخش دے ہمارے مردوں کو, الہی بخش دے ہماری عورتوں کو. یہ بتاؤ حضور نے دعا کس کے لیے کی, ہمارے لیے, ٹھیک ہے نا, اور ہمارے لیے کون ہے, مومن, ٹھیک ہے نا. تو یہ بتاؤ عبداللہ بن ابی ہمارا تھا, یہ بتاؤ نہیں تھا, جب ہمارا تھا ہی نہیں تو دعا ادھر متوجہ کب ہوئی, بھائی جب وہ ہمارا تھا ہی نہیں تو دعا ادھر متوجہ کب ہوئی. ہاں اعتراض کرنے والا پرچہ لکھنے والا اگر یہ کہے کہ وہ ہمارا تھا تو وہ بھی اس کو مبارک ہو, اور جذبی کا اور بھی ایسے ہی اس کو مبارک ہو, وہ ہمارا تو تھا نہیں, نہ مجھے اپنا کہہ سکتے ہیں. اب آپ کا یہ کہنا کہ جب وہ ہمارا تھا ہی نہیں تو حضور نے پھر کیوں یہ دعا پڑھی, وہ کیوں جنازے کی نماز میں حضور نے اس کی پڑھائی, تو اس کا جواب عرض کر دوں کہ ایک جائز کام تھا, جائز کام سے مومن کا دل خوش ہوتا تھا, اور مومن کا دل خوش ہونا ثواب ہے, مباح کام سے مومن کے دل کا خوش کرنا موجب ثواب, سمجھ گئے. لہذا میرے آقا نے ثواب کا کام کیا, اور ایک حکمت اس کے اندر اور تھی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے نماز جنازہ پڑھی نہیں کہ عبداللہ ابن ابی کی مغفرت ہو رہا ہے, کیونکہ وہ تو ہمارا تھا ہی نہیں, مغفرت تو طرف فرمائی اپنوں کے لیے. حضور اسلام کے اس دعا جنازہ کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ جب میں اس کے جنازے کی نماز پڑھوں گا تو اس کی قوم کے لوگ دیکھیں گے کہ اس عبداللہ ابن ابی نے کتنی تکلیفیں مجھے پہنچائی اور کتنے مظالم اس نے کیے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ بدر میں کافروں نے جو زخم مسلمانوں کو لگائے تھے اور احد میں جو زخم کافروں نے مسلمانوں کو لگائے تھے, احد اور بدر اور حنین کے جو زخم مسلمانوں کو لگے تھے وہ بھر چکے تھے, مگر عبداللہ ابن ابی نے جو زخم لگائے تھے وہ آج تک تازہ ہیں, آپ سمجھے جی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم تھا کہ اس کی قوم خوب جانتی ہے کہ یہ اس نے کتنے ظلم مجھ پر ڈھائے ہیں اور مسلمانوں پر کتنے مظالم کیے. اگر کوئی اور رکا اللہ ہوگا بھائی تو ساری راتیں گزر جائے گی, وہ یہ معاملہ تو بڑا گڑبڑ ہو گیا. دیکھیے پڑے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد امام علیہ رسیدنا مولانا محمد امام باری مسلم مصلی علیہ. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.
بھائی وہ تو کہتے ہیں حضرت چاچا کو گڑھ میں جا کر مار لیا, یہ جھوٹ ہے. اور یہ جو کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین کی شہادت کے واقعات جو جدید لشکر نے بیان کیے ہیں وہ روایتیں کیسے معتبر ہیں, تو میں کہتا ہوں کہ جو واقعات یزیدی لشکر نے بیان کیے آج تک میں نے ان میں سے ایک واقعہ بھی کبھی بیان نہیں کیا. بھیا آپ بتاؤ میں نے کبھی بیان کیے؟ نہیں کیے. اس لیے جو یزیدی لشکر کے بیان کیے ہوئے واقعات ہیں وہ لوگ بیان کریں کہ جو یزید کو برا کہہ کر بھی اس کے لشکر کی روایتیں بیان کرتے ہیں. آپ سمجھے, میں تو ان روایتوں کو کبھی بیان نہیں کرتا, نہ میں ان کو معتبر مانتا ہوں. ہاں امام حسین کی شہادت ایک حقیقت ہے اور وہاں جو ایسی باتیں ہوئیں کہ جن کا انکار دنیا کا کوئی مورخ اور کوئی اہل علم نہیں کر سکتا, اور وہ واقعات اور حقائق ہیں, ان کا یہ دینی رشتے کی روایت سے تعلق نہیں, وہ تو حقائق ہیں. ان کے سوا میں کبھی کوئی بات بیان نہیں کرتا, اور اس لیے نہیں بیان کرتا کہ ان واقعات میں وہ چیز آ جاتی ہیں جو یزید کے لشکروں سے تعلق رکھتی ہیں, اور نہ میں یزید کو مانتا ہوں, نہ اس کے لشکر کو مانتا ہوں, نہ اس کی باتوں کو مانتا ہوں. جو اسی پر اللہ جی اب یہ باتیں اس قسم کی ہیں کہ ان پر اگر میں تفصیل کلام کروں تو یہ کئی دنوں میں ختم نہیں ہوگا. اجمالی طور پر میں کہہ دیتا ہوں کہ دمشق فتح کرنے والے لشکر اسلام میں یزید شامل تھا. میں کہتا ہوں دمشق فتح کرنے والے لشکر میں یزید شامل نہیں تھا. آپ سمجھ گئے جی؟ جواب ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ دمشق فتح کرنے والے لشکر میں یزید شامل نہیں تھا. اچھا اب دوسری بات کیا ہے کہ امیر معاویہ نے یزید کو اپنا ولی عہد مقرر کر دیا تھا جی؟ ہاں بے شک کر دیا تھا مگر یہ ولی عہد کو مقرر کیا یہ بھی انہوں نے اس بنا پر نہیں کیا تھا کہ بھائی ان کے اپنے لڑکے کو مقرر کر کے اپنے خاندان میں انہوں نے حکومت کو خلافت کو اور مملکت کو بند کرنے کے لیے, بلکہ جب وہ حضور کے صحابی ہیں صحابی تو حضور کے صحابہ کے حق میں مومنوں کو حسن ظن سے کام لینا چاہیے. ظن المؤمنین خیرا, مومنوں کے حق میں خیر کا گمان کرنا چاہیے. یا تو امیر معاویہ کو تم کافر کہو معاذ اللہ, اور اگر مومن کہتے ہو تو قرآن کہتا ہے کہ مومن کے حق میں بدگمانی مت کرو. میں کہتا ہوں امیر معاویہ مومن ہیں, لہذا ہم ان کے حق میں بدگمانی نہیں کریں گے, اور جب بدگمانی نہیں کریں گے تو لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ انہوں نے اپنے خیال میں بہتر سمجھ کر کیا. اگرچہ اس کا نتیجہ بہتر نہیں نکلا مگر اپنے خیال میں انہوں نے بہتر سمجھ کر کیا, اور یہ میں نے اس لیے کہا کہ قرآن کا حکم ہے کہ مومن کے حق میں بہتر گمان کرو. اب اس کے بعد میں کیا بات کر رہا ہوں جی؟ ہاں ہاں عبداللہ ابن عبید ابن سلول کے جنابی کی نماز جو میرے آقا سرور عالم سلم نے پڑھی, اس لیے نہیں پڑھی کہ اس کی مغفرت ہو جائے, بلکہ اس کے پڑھنے میں ایک حکمت تھی جی. ایک تو اس کا نماز جنابی کی نماز کو پڑھنا حرام نہیں تھا, منع نہیں تھا, کوئی نفی نہیں کا حکم آیا نہیں تھا, تو لہذا کوئی گناہ نہیں تھا. حکمت یہ تھی کہ جب لوگ دیکھیں گے کہ ایسے دشمن کے ساتھ میرا حکم سلوک یہ ہے جی, اور کبھی سے مارن بھی حضور نے عطا فرمایا, اس لیے نہیں کہ حضور اس کو نفع پہنچانا چاہتے تھے, بلکہ اس لیے کہ جب حضور کے چچا حضرت عباس بدر کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے تو اس وقت ان کو ضرورت تھی ایک قمیص کی حضرت عباس کو, اور کیونکہ ان کا بدن بھاری تھا کسی کی قمیص ان کے بدن پر نہیں آئی, تو عبداللہ ابن عبید کا بدن بھی بڑا بھاری تھا, اس نے اپنی قمیص اتار کر حضور کو دی کہ حضور یہ قمیص اپنے چچا کو آپ پہنا دیں. تو اس وقت حضور علیہ السلام نے عبداللہ ابن عبید کی وہ قمیص دے کر اپنے چچا حضرت عباس کو پہنا دی, لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وبارک وسلم اتنے حضور ہیں کہ حضور نے گوارا نہیں فرمایا کہ اس عبداللہ بن عبی کا یہ احسان مجھ پر رہ جائے. حضور نے اس کے مرنے کے بعد اپنی کمی تمہارے اس کو پہنا کر وہ احسان اتار دیا. سمجھ گئے جی؟ اللہ رو
آپ کہتے ہیں لعاب دہان مبارک بھی لگایا.
ہاں
لعاب دہان مبارک اس لیے نہیں لگایا کہ اس کو نفع پہنچے, اس لیے لگایا کہ وہ ان کا بیٹا جو پکا مومن تھا جس کی درخواست پر جنازے کی نماز بھی پڑھائی اسی کی درخواست پر حضور نے لعاب دہان مبارک بھی عطا فرمایا. مگر لعاب دہان مبارک عطا فرمانے کا مطلب یہ نہ تھا کہ حضور اس کو نفع پہنچانا چاہتے ہیں جی, اور جنازے کی نماز اس لیے نہیں پڑھائی کہ حضور اس کو اپنے نماز جنازہ اور اپنی دعا سے نفع پہنچانا چاہتے ہیں, بلکہ حضور کی حدیث ہے حضرت عمر نے عرض کیا کہ میرے آقا اس خبیث کی جنازے کی نماز آپ پڑھا رہے ہیں اور اس کو قمیص بھی عطا فرما رہے ہیں, فلا موقع پر اس نے یہ ظلم کیا, فلا موقع پر اس نے یہ بکواس کی. تو حضور السلام نے فرمایا یا عمر ان صلاتی و قمیصی لا یغنی ہے من اللہ شیئا, ان صلاتی و قمیصی لا یغنی ہے من اللہ شیئا, اے عمر میرے جنازے کی نماز اور میری قمیص اس کو اللہ کے عذاب سے کچھ بھی نہ بتائے گی, اور میں نے اس لیے یہ کام کیا ہی نہیں کہ یہ اللہ کے عذاب سے بچے جی, بلکہ یہ کام میں نے کیوں کیا؟ فرمایا ولکن ارجو ولکن ارجو ان یسلم من قومہ الف, اے عمر میں نے یہ کام اس لیے کیا کہ اس کی قوم کے 1000 آدمی اس وقت مسلمان ہو جائیں, یہ دیکھ کر کہ اس نے کیا کیا اور حضور کیا کر رہے ہیں, اس کی قوم کے 1000 آدمی مسلمان ہو جائیں. حضور علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھانے سے پہلے حضرت عمر کے روکنے پر یہ عرض کیا تھا اور حضور علیہ السلام نے یہ جواب دیا تھا. جب حضور نے اس کے جنازے کی نماز پڑھائی تو ادھر جنازے کی نماز ختم فرمائی, عبداللہ بن ابی کی قوم کے 1000 آدمی اسی وقت مسلمان. آپ سمجھ گئے جی؟ تو جس غرض سے جنازے کی نماز پڑھائی تھی وہ غرض حضور کی تو پوری ہو گئی. حضور تو پہلے فرما چکے تھے کہ میں اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ کام کر ہی نہیں رہا جی. اور لعاب دہان مبارک اور قمیصی اقدس لوگ کہیں گے بھائی آخر اس کا کوئی فائدہ تو اسے ہونا چاہیے تھا, لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے, آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ امن والو کے اذن کے بغیر نہ کوئی نقصان پہنچانے والی چیز نقصان پہنچا سکتی ہے, نہ کوئی نفع پہنچانے والی چیز نفع پہنچا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کو نقصان والی چیزوں کے ذرا سے بتاتا ہے, اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کو اپنے محبوبوں کے تبرکات سے نفع پہنچاتا ہے, ٹھیک ہے نا؟ لیکن میں کیا کہوں آپ کو, میرے آقا لعاب پاک کو دے رہے ہیں, قمیص پاک کو دے رہے ہیں, مگر ساتھ ہی اس حقیقت کا بھی اظہار فرما رہے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا تھا تو کیا ہوا بتاؤ بھائی, آگ جلانے والی ہے یا نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم بحیثیت بشر اولاد آدم ہونے کے جلنے کی صلاحیت رکھنے والے ہیں یا نہیں ہے؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا تو اللہ نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, اے آگ بے شک ہم نے تجھے جلانے کی صفت دی ہے, ہم نے تجھے جلانے کی صفت دی ہے, مگر سن لے تیرے اندر میرا خلیل آ رہا ہے, اے آگ تیرے اندر میرا خلیل آ رہا ہے, خبردار جو تو نے اس کو کوئی نقصان پہنچایا اس پر ٹھنڈی ہو جا سلامتی بچا. معلوم ہوا کہ جب خلیل ہو تو نقصان دینے والی چیز نقصان نہیں پہنچاتی, جب خلیل اللہ ہو تو ضرر دینے والی چیز ضرر نہیں پہنچا سکتی, اور جب سامنے عدو اللہ ہو تو نفع دینے والی چیز اسی طرح اس کو نفع نہیں پہنچا. نہیں سمجھے میری بات جی؟ بس آگ میں ڈرانے کی طاقت ہے مگر آگے تو خلیل جلوہ فرما ہے, حضور کی قمیص میں نفع دینے کی طاقت ہے مگر آگے عدو اللہ جو موجود ہے, خلیل اللہ کو مجھے چیزوں سے ڈر نہیں پہنچتا اور عدو اللہ کو نفع والی چیزوں سے نفع نہیں پہنچتا. اور یہ میرے آقا کا کتنا کمال ہے کہ اپنے تبرکات کا نفع بھی حضور نے ہاتھ میں رکھا ہوا, جسے چاہیں پہنچائیں جسے چاہیں نہ پہنچائیں, دوست کو نفع پہنچے گا دشمن کو نہیں پہنچے گا. اللہ اللہ, بہرحال یہ گفتگو ہو گئی. اور میرے دوستو آخر میں ایک بات کہہ کر آپ سے رخصت ہوتا ہوں, یہ زندگی ہے تو انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات ہوگی. تو میرے دوستو یہ اشرے محرم خیریت سے گزر جائے اور آپ سب حضرات امن و سکون کا مظاہرہ فرمائیں.
اور آپ ایسی جگہ نہ جائیں جہاں آپ کے بزرگوں کے حق میں بھی بدگوئی ہو, اور آپ ایسے لوگوں کے حق میں بھی ایسے لوگوں کے پاس بھی نہ جایا کریں جی کہ جو آپ کے دلوں کو مجروح کرتے ہیں جی. ایک وہ ٹوڑا پیدا ہو گیا کہ وہ کلنگا راشدین کے حق میں برا بھلا کرتا ہے, اغواج متحرات کے حق میں برا بھلا کرتا ہے, اور اب ہماری محروم القسمتی کا عالم یہ ہے جب ایک وہ ٹوڑا پیدا ہو گیا جو اہل بیت کے حق اطہار کے حق میں برا بھلا کرتا ہے جی. میرے دوستو کیا اہل بیت کے اطہار کی برائی سننا تمہیں دوبارہ ہوگا؟ کیا خلفاء راشدین کی برائی سننا تمہیں دوبارہ ہوگا؟ تو تمہیں عہد کرنا ہے کہ نہ تم ادھر جاؤ نہ ادھر جاؤ, تمہاری وجہ سے تو سب کی رونقیں بنتی ہیں. تم کیوں ایسے لوگوں کی رونق بنتے ہو کہ جن کی رونق تمہارے لیے مصیبت ہو؟ تو اس لیے اپنے اپنے مقام پر رہو جی, اور حق کا ساتھ دو, باطل کے ساتھ نہ ملو, اور نمازیں پڑھو, اور ہر شخص یہ عہد کر لے